الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اگلے ہفتے نماز چونکہ 8:30 ہوگی تو پھر بیان بھی اسی حساب سے شروع ہوگا آج 8:40 پہ شروع ہو رہا ہے تو کب شروع ہونا چاہیے 8:55 پہ بیان کے آخر میں آپ لوگوں سے ایک مشورہ کرنا ہے کہ یہ جو نماز آگے جا رہی ہے تو ہم یہ بیان کا وقت اگر مغرب کے بعد رکھ لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے یہ ہے بھائی نہیں یہ ضرورت نہیں ہے صحیح ہے کان اچھی آواز آ رہی ہے ہاں بھائی ایسے ہی صحیح ہے لگا دیں ایک لگا دیں ٹھیک ہے ایک لگا دیں اچھا تو پچھلے ہفتے یعنی اب آئندہ نماز 8:30 ہوگی تو یہ اور بھی آگے جائے گی نماز تو اگر ہم یہ مغرب کے بعد کر لیں تو کیا خیال ہے نہیں عشاء کے بعد اسے جب نماز 9:00 ہوگی پھر ہم مغرب کے بعد کر لیں گے کیا خیال ہے آپ پھر مشورہ ابھی 8:30 پر ہے تو ابھی عشاء کے بعد ہی رکھتے ہیں تھوڑا اور آگے جائے گی تو ہم اس کو مغرب کے بعد لے آئیں گے چلیں مشورہ کر لیں گے تو اچھا ہے نا ٹائم کم ہوگا تو ایک محدود وقت میں بیان ختم ہو جائے گا نا بعض دفعہ ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو اچھا 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 چلیں ٹھیک ہے ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے تو میں یہ کہ وہ بیان جو 27 پارے کا شروع کرنا ہے وہ ابھی نہیں کر رہا میں کیونکہ کچھ ایسے اہم موضوعات سامنے آ جاتے ہیں کہ پھر وقت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس موضوع پر بات کی جائے جو بیان ہے وہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا تو آج ایک اور موضوع پر بات کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل لہو باطل الا ثلاث ہر قسم کا کھیل باطل ہے سوائے تین کھیلوں کے کھیل کا مطلب کیا ہوتا ہے صرف انٹرٹینمنٹ صرف تفریح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تفریحات کو غلط قرار دیا ہے ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ پھر جتنی بھی تفریحات ہیں جتنی بھی کھیل کی قسمیں ہیں سب غلط ہیں سوائے تین کے اب آپ کی توجہ ہوگی بھئی وہ تین کھیل ہی دنیا میں جائز ہیں تو پھر تو ہم کیا کریں گے ہم تو زندگی کیسے گزاریں گے تو علماء نے لکھا ہے وہ جو تین کھیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں ان تین کھیلوں کا مقصد صرف تین نہیں ہے بلکہ ہر وہ کھیل جس میں ان تین کھیلوں والے معنی پایا جائے گا تو وہ کھیل بھی اسی حکم میں داخل ہوگا سمجھ رہے ہو بات کو فقہا جو ہے نا فقہا وہ حدیث کی روح میں جاتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چاہتے کیا ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے العبرۃ بالرجال من سنات العبرۃ بالامثال من سنات الرجال عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے عقل مند کو دو تین باتیں کی جاتی ہیں آگے وہ پھر خود ہی سمجھ لیتا ہے اور بچوں کو انگلی پکڑ کے ایک ایک چیز بتانا پڑتی ہے یہ جو لوگ ہر چیز پہ حدیث مانگتے ہیں نا کہ ہر چیز پہ حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ تو ہم بعض دفعہ حدیث بتاتے ہیں ہم کہتے ہیں اس حدیث سے یہ اخذ ہوتا ہے تو فوراً سوال کرتے ہیں بھائی اخذ کر رہے ہو نا یہ تو تم ہی کر رہے ہو حدیث میں تو نہیں ہے تو بھائی یہ اخذ کرنے کا بھی اللہ نے ہمیں ہی حکم دیا ہے اب دیکھو اس کی ایک مثال ہے قرآن مجید میں اللہ نے پچھلی امتوں کی ہلاکت کا واقعہ بیان کیا ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا قوم سمود کو تباہ و برباد کیا کلن اخذنا بذنبہ ہر قوم کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے. منہم من خسفنا بہ الارض، بعض قومیں ایسی ہیں کہ ہم نے زمین میں دھسا دیا ان کو. منہم من اخذته الصیحہ، بعض قومیں ایسی ہیں کہ زبردست آواز فرشتے نے ماری ہے اور ان قوموں کے کلیجے پھٹ گئے. منہم من اغرقنا، بعض قومیں ایسی تھی کہ پوری کی پوری قوم کو اللہ نے سمندر میں غرق کر دیا، جیسے فرعون کو. منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، بعض قوموں پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی ہے. اب ہر قوم کا اللہ نے قرآن میں الگ الگ تذکرہ بھی کیا. پانی میں غرق کیا اللہ نے فرعون کو، سمجھ رہے ہو؟ قوم عاد اور قوم سمود کو ہوا سے اور آواز سے ہلاک کیا گیا، اور پتھروں کی بارش ہوئی ہے قوم عاد پر. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلت. نہیں، پتھروں کی بارش ہوئی ہے قوم لوط پر، لوط علیہ السلام کی قوم پر. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اگر وہ گناہ کریں گے جو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تو ہم پر عذاب نہیں آئے گا، کوئی مولوی صاحب کا ہی نہیں، تم پر بھی آئے گا، آ سکتا ہے، یا تم پر بھی آئے گا، کہ قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں دکھاؤ کہ اگر فلاں قوم یہ کام کرے، یا 15ویں صدی کے لوگ یا 21ویں صدی کے لوگ یہ کام کریں تو ان پر بھی عذاب آئے گا. تو ہم اس کو واقعہ سنائیں گے لوط علیہ السلام کی قوم کا، فرعون کا واقعہ سنائیں گے، دیکھو ان سب نے اللہ کی نافرمانی کی تو کیسا عذاب آیا. اب کوئی کہے یہ تو ایک تاریخی واقعہ ہے نا، انہوں نے کی تو ان پر آ گیا، ہم بھی کریں گے تو ہم پر بھی آئے گا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ پاگلوں والا سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم کہیں گے اللہ نے ان کے واقعات اسی وجہ سے بیان کیے ہیں کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ورنہ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے، جنرل نالج کی کتاب نہیں ہے کہ بس ویسے ہی جنرل نالج کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کی نہیں مانی تو یہ ہو گیا تھا، اور قوم عاد نے اپنے نبی کی نہیں مانی تو یہ ہو گیا تھا، ویسے جنرل نالج کے لیے تاکہ آپ ہسٹری کا پرچے میں اچھے نمبر حاصل کر کے پاس ہو جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بتایا اس لیے جا رہا ہے، تبھی ہی کہتے ہیں کہ جو عقل مند آدمی ہے، جو حکمت والا ہے، جو فضول بات نہیں کرتا، اس کی ہر خبر میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ نوٹ کر لیں یہ بات، جو شخص بھی حکمت والی زندگی گزار رہا ہے، جو ٹائم کو ضائع نہیں کرتا، وہ اگر آپ کو کوئی خبر دیتا ہے تو اس خبر کے اندر کوئی حکم چھپا ہوا ہوتا ہے، ورنہ وہ خبر برائے خبر نہیں دیتا، وہ نیوز نہیں ہوتی. نیوز چینل کا کام ہے نیوز دینا، بس یہ آ گیا، فلاں ہو گیا، فلاں کی بھاگ گئی، ٹماٹر مہنگا ہو گیا، آلو سستا ہو گیا، یہ سب چیزیں ان کا کام ہے خبر دینا. لوگ خبریں سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ نالج ہوئی کافی، بیٹھ پھر دفتروں میں جا کے بحث کرتے ہیں، وہ آج بڑا مزہ آیا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا. تو اس سے آپ کو کیا کوئی آرڈر دیا جا رہا ہے؟ نہیں. اب ٹماٹر اگر مہنگا ہو گیا تو خریدنا تو ہے نا پھر بھی. یا تو یہ حکومت بتانا چاہ رہی ہو کہ ٹماٹر چونکہ مہنگا ہو گیا ہے لہذا آپ لوگ ٹماٹر چھوڑ کے دہی کا سالن بنانا شروع کر دیں، تو یہ مقصد نہیں ہوتا. اس میں کوئی آرڈر چھپا نہیں ہوتا، کوئی مشورہ نہیں ہوتا، بس ویسی ایک نالج ہوتی ہے. لیکن جو حکمت والا ہوگا، جو بندہ یا جو شخصیت، وہ جب بھی کوئی خبر دے گی وہ شخصیت، تو اس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوگا، کوئی نصیحت چھپی ہوئی ہوگی. مثال کے طور پر ایک مشفق باپ، ایک اچھا والد اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہے کہ علامہ اقبال بہت اچھے شاعر تھے، بچپن سے محنت کیا کرتے تھے، تبھی اللہ نے ان کو اتنی عزت دی. ایک مثال دے رہا ہوں، انہوں نے اردو ادب پہ بڑا کام کیا اور اردو میں بڑا نام پیدا کیا، دیکھو شاعری کی انہوں نے اور ان کی شاعری سے دنیا کو اتنا فائدہ ہوا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باپ اپنے بچے کو یا تو کہہ رہا ہے کہ تم بھی شاعر بن جاؤ، یا تو یہ حکم چھپا ہوا ہے اس کے اندر، یا یہ حکم چھپا ہوا ہے کہ تم بھی محنتی بن جاؤ، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں بھی دنیا میں عزت دے دے گا. تو کوئی واقعہ سنا رہے تھے، اس کا مطلب اس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے، یہ بتانا چاہ رہے کہ تم بھی یہ کرو تو پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، یا تم بھی اپنی قومی زبان پہ محنت کرو، یا اور کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے جو وہ پیغام دینا چاہ رہا ہوتا ہے بچے کو، خامخواہ کی خبریں نہیں دی جاتی. الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے جو بھی کلام کیا ہے اس میں اللہ نے جو بھی خبریں دی ہیں ان خبروں میں ایک خبر بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہ ہو، کوئی حکم نہ ہو. یہاں تک کہ اللہ نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا کہ للہ الاسماء الحسنی، میرے اچھے اچھے نام ہیں. پھر ان ناموں کی اللہ نے تفصیل بتائی، ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ایک خبر ہمیں دی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ آرڈر چھپا ہوا ہے کہ عبادت اب تم کرو گے تو کس کی کرو گے؟ صرف اللہ کی کرو گے. جب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اب عمل کیا ہے اس پر؟ جو عملی زندگی میں کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ بھائی عبادت صرف اسی کی ہوگی، ورنہ ایسی نالج کا کیا فائدہ؟ کیا آپ کہیں اللہ تو ایک ہی ہے، مگر جب عبادت کرنے پر آتے ہو تو بھگوان، وہ جو بتوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، مزاروں کو بھی سجدے ہو رہے ہیں، تو آپ کروڑ دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، ایسا لا الہ الا اللہ اللہ کو مقبول نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے، اگر کوئی مرتے ہوئے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس نے شرک سے توبہ نہیں کی تو 1,25,00,000 دفعہ بھی کلمہ پڑھ لے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ وہ کلمے تو پہلے بھی پڑھ رہا تھا، وہ مانتا تھا، لیکن اس کلمے کا جو تقاضا ہے کہ صرف اللہ کو معبود سمجھنا، اس تقاضے پر عمل نہیں کر رہا تھا، تو عمل سے بتا رہا تھا کہ میں اس کلمے کو ایسا یہ مطلب نہیں لیتا جو اللہ نے بتایا ہے، اپنی طرف سے ایک مفہوم لے رہا ہے وہ. جب تو لا الہ الا اللہ مان رہا ہے تو پھر یا رسول اللہ مدد کیوں کہتا ہے بھائی؟ تو جب تو یا لا الہ الا اللہ مانتا ہے تو پھر غوث اعظم سے مدد کیوں مانگتا ہے تو؟ تو پھر ایسا آدمی جیسے کوئی قادیانی اگر مرتے ہوئے کلمہ پڑھ لے تو کروڑ دفعہ پڑھ لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جب اس نے اللہ کو معبود مانا اور نبی کو محمد رسول اللہ کہہ کر دنیا سے گیا تو رسول اللہ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں. اس کا مطلب تم زبان سے کہہ رہے ہو کہ نبی رسول ہیں مگر عملی طور پر کہہ رہے ہو کہ رسول نہیں ہیں. کوئی قادیانی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں کہتا کہ رسول نہیں ہو، تو رسول ہیں، تو جب رسول ہیں تو پھر ان کی ساری باتیں صحیح ہوں گی نا، غلط تھوڑی ہوں گی. تو ان کی یہ بات بھی صحیح ہے کہ انا خاتم النبی ہی ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، موضوع سے بات ہٹتی ہے لیکن کیا کروں، اگر میں نہیں ہٹاؤں تو پھر وہ بات الگ سے نہیں آئے گی کبھی مارکیٹ میں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوتا مگر وہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں امت کے لیے. قادیانی کافر ہے پکا لیکن وہ حدیث کو حجت مانتا ہے، تبھی آپ قادیانی کے سامنے حدیث پیش کریں انا خاتم النبی ہی، میں آخری نبی ہوں، حدیث میں آتا ہے لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو قادیانی اس حدیث کا انکار نہیں کرے گا، اس حدیث کا مطلب بدل دے گا اور نبی کی نبوت کا انکار کر دے گا. لیکن اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علم کی طرف منسوب ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ حدیث خبر واحد جو ہے نا، خبر واحد. ایک تو منکرین حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث حجت ہی نہیں ہے، وہ بھی اتنے خطرناک نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا کہ حدیث حجت نہیں ہے تو لوگ اس کو مانتے نہیں. کہتے ہیں جب نبی کا قول حجت نہیں ہے تو پھر کس کا قول حجت ہوگا بھائی؟ جس نبی نے قرآن پیش کیا اس نبی کی بات اگر ہم نہ مانیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو یعنی آپ کا اسی پر اعتماد اٹھ گیا. اس لیے منکرین حدیث کے فالوور زیادہ نہیں ہیں اس دنیا میں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو منکرین حدیث کو فالو کرتے ہیں. ایک تیسرا طبقہ اس زمانے میں نیا پیدا ہوا اور بڑے دھوم دھام سے وہ چل رہا ہے، جہاں تک قادیانی نہیں پہنچ سکا، جہاں تک منکرین حدیث نہیں پہنچ سکے، وہاں تک وہ فتنہ پہنچ گیا ہے اور اس فتنے کا نام ہے غامدیت. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس فتنے کا نام کیا ہے؟ غامدیت. وہ کہتا ہے حدیث حجت بھی ہے، نبی کے حکام کو فالو بھی کرو. اب احادیثیں 99.99% جو حدیثیں وہ تو خبر واحد ہیں. خبر واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے آگے خبر نقل کی، دو تابعی کو وہ حدیث دو تین حضرات کو بتائی، پھر انہوں نے آگے امت تک پہنچائی. یہ ہوتی ہے خبر واحد، یعنی چند لوگ اس کو نقل کر رہے ہیں. تو غامدی صاحب نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لہذا آپ کا بخاری پر بھی اعتماد اٹھ گیا، کیونکہ ساری اخبار واحد کا مطلب ایک دو آدمی اس کو بیان کر رہے ہیں. اب بخاری میں جب سند چلے گی تو ایک دو آدمیوں کی چلتی ہے نا، حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال، پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم پہنچتے ہیں تو ایک صحابی تک بات پہنچتی ہے، پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کسی کے کان میں نہیں کہیں گے، جب کہیں گے تو بھرے مجمع میں کہیں گے، لہذا وہ حدیث جو بھرے مجمع میں کہی ہے وہ تو مانی جائے گی، جو کسی کو آپ نے الگ سے کہی وہ نہیں مانی جائے گی۔ اب میں اس نظریے کے غلط ہونے کے کیا دلائل ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کو نہیں چھیڑتا، وہ میرا پھر موضوع بدل جائے گا، لیکن اس فتنے نے کیا کیا کہ آپ کا حدیث پر سے اعتماد ختم، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ منکرین حدیث تو بدنام ہو گئے کہ انہوں نے نبی کا گویا انکار ہی کر دیا، قادیانی بدنام ہو گئے انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا، لیکن جو غامدیت ہے وہ نہ بدنام ہوئی اور وہی اسلام کا لیبل لگا کے کہ بھائی میں تو نبی کے جو ہے نا اس کا پرچار کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ نبی نے جو بھرے مجمع میں جو حدیثیں کہی ہیں متواتر ہیں وہ تو ہم مانیں گے، جو اخبار احاد ہیں، تبھی رجم کی حدیث کا انکار کر دیا۔ تو بھائی رجم جو حدیث میں آتا ہے نا کہ شادی شدہ مرد کو اور عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا، انہوں نے کہا میں نہیں مانتا، یہ تو بخاری میں لکھی ہوئی ہے، تو مسلم میں لکھی ہوئی، ہم نہیں مانتے اس کو۔ بھائی کیوں نہیں مانتے، سارے فقہ مانتے ہیں، میں فقہ شکت کو تو میں مانتا ہی نہیں۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ امت کے جو اجماعی مسائل تھے جن میں تو کسی کی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی تھی، ابھی تو رفع الیدین کے جھگڑے چل رہے تھے نا، وہ ختم۔ لوگ وہ زمانہ یاد کیا کریں گے کہ یار ہم اتنی اتنی سی باتوں پہ لڑتے تھے، ٹانگیں چوڑی کرنی ہے کہ پتلی کرنی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اب بڑی بڑی باتیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ وہ مسئلے جو اتفاقی تھے، اجماعی مسئلے جس پر پوری امت میں کبھی بھی دو رائے ہوئی نہیں ہے، ان مسائل میں امت میں کیا پیدا کر دیا؟ اختلاف۔ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ پتھر سے مار کے ہلاک کیا جائے۔ اس میں دو رائے ہیں ہی نہیں، کوئی ایک صحابی کوئی ایک تابعی بھی نہیں ہے جس نے اختلاف کیا ہو۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب یہ یونیورسٹیوں کا جو میں پڑھنے والے طلبہ ہیں جب وہ یہ چیزیں سنیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسلام کے ہر حکم میں شک پیدا ہو جائے گا، یار اب تک تو یہ سنتے آئے تھے تو یہ بھی اس میں بھی ڈاؤٹ ہو گیا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، اب تک تو یہ سنتے آئے تھے اس میں بھی ڈاؤٹ۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آج غامدی صاحب کی تو کچھ حدود ہیں، اگلی جو نسل آئے گی ان کی جو اولادیں آئیں گی یا ان کی کو فالو کرنے والے آئیں گے وہ تھوڑے سے دائرے کو اور وسیع کر لیں گے، وہ خبر متواتر یا واحد کی تعریف ہی چینج کر دیں گے۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ان چاروں مذاہب میں سے ایک فقہ کو فالو کر لو، اسی میں عافیت ہے، جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافی، امام احمد ابن حنبل، انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو، اور اگر نہیں کیا جاتا تو کم از کم اتنا کر لو کہ ایسا قول نہ گڑھو جو امت میں کسی عالم کا کسی فقیہ کا قول ہی نہ ہو، ایسے ہی اٹھا کے جناب ایک چیز لے آئے، اور اس سے امت بے لگام ہوتی چلی جا رہی ہے، پتہ نہیں کیا مستقبل کیا ہوگا ہمارا۔ اچھا خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں ہر چیز واضح نہیں ہوتی، ہر حکمت والا انسان جب کوئی خبر دیتا ہے تو اس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہوتا۔ اب اللہ نے ہمیں کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ نے ہمیں بتایا میں رحمان ہوں، اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرنے والا، تو یہ خبر ہے نا، یہ خبر ہے نا، ایک خبر کسی کے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، خبر کسی کے خبر ہو رہی کہتے ہیں نا پشتوں میں، خبر ہو رہی کا نا، ٹھیک ہے، خبر سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، تو یہ خبر ہے، اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے، لیکن اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ جب میں رحمان ہوں تو پہلا آرڈر کیا ہے؟ میری رحمت سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں، اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کرو گے تو معاف کر دوں گا، لہذا توبہ کرو۔ شیطان کہے گا چھوڑو یار اتنے گناہ ہو گئے اب کیا کرنا ہے توبہ کر کے، تو اللہ نے اپنے بارے میں خبر دے دی کہ میں رحمان ہوں، لہذا جب رحمان ہوں تو پھر توبہ سے کیا شرمانا، مایوسی کا دروازہ بند، رحمان ہوں، میں غفار ہوں، اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہوں، تو جب غفار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت تو جبھی ہوگی جب کوئی گناہ ہوگا نا، تو اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرنے میں انسان سستی سے کام نہ لے۔ اسی طرح میں رحمان ہوں، اس میں آرڈر کیا چھپا ہوا ہے؟ مجھ سے محبت کرو، کیونکہ جو رحم دل ہوتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، دور نہ بھاگو مجھ سے. اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں جلاد ہوں، میں گلا دبانے والا ہوں، جیسے لوگ دھمکیاں دیتے ہیں نا. اللہ نے اپنی جو صفت کو جس کو ہائی لائٹ کیا نا، وہ کیا ہے؟ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم جب مجھے پکارو تو دو نام میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان میں سے کسی بھی نام سے پکار لیا کرو، یا تو اللہ کہہ دو یا رحمان کہہ دو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو نام اللہ کو زیادہ پسند ہیں، تبھی تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کہہ دو یا کیا کہہ دو، رحمان کہہ دو. تو اللہ تو اس لیے کہ اللہ کا نام اللہ ہے. اللہ کو اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا، یہ میں سائلنٹ پہ کرنا بھول گیا، یہ بچتا رہے گا، یہ نہیں دیکھتا کوئی بیان ہے یا کوئی بندہ واش روم میں بیٹھا ہوا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بس موبائل ایسی چیز ہے. تو آپ کا جیسے کسی کا کوئی نام ہے، زید نام ہے کسی کا، وہ تو نام ہے اس کا. اب آپ جب زید کو بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زید بھائی ذرا بات سنیے گا. لیکن زید صاحب کی ایک صفت معاشرے میں بڑی مشہور ہے کہ زید صاحب جو ہے نا وہ بہت زیادہ سخی ہیں، یا علاقے کے بہت بڑے سیٹھ ہیں، بہت بڑے سیٹھ ہیں. تو جب علاقے کے بہت، جس کی جو صفت بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے نا، تو وہ اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے. جب آپ اس محلے میں جا کے بولیں گے بھائی سیٹھ صاحب کہاں ہیں، تو فوراً لوگ زید کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، کیونکہ جب سیٹھ کا لفظ کہا جاتا ہے تو وہ اتنا بڑا سیٹھ ہے کہ لوگوں کا ذہن فوراً کہاں چلا جائے گا؟ اس کی طرف. حالانکہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری صفات ہیں. مثال کے طور پر وہ سیٹھ ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بھی ہے، وہ سیٹھ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہے، اس کی صحت اچھی ہے، وہ سیٹھ بھی ہے لیکن خوبصورت بھی ہے. لیکن جب سیٹھ کا لفظ بولتے ہیں تو اس کی طرف لوگوں کا ذہن چلا جاتا ہے، جب خوبصورت کا لفظ بولتے ہیں تو لوگوں کا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ خوبصورت تو اور بھی ہیں، صحت مند تو اور بھی ہیں. اس کی جو صفت جو اس میں نمایاں ہے وہ کون سی ہے؟ ہے بھائی سیٹ. تو اللہ نے کیا کہا اپنے بارے میں؟ اللہ کہہ دو، رحمان کہہ دو، ایک ہی بات ہے، تو مسئلہ ہی نہیں، رحمان کہہ دو. اس کا مطلب، حالانکہ اللہ کا نام رحمان نہیں ہے، نام کا مطلب علم نہیں ہے، صفت ہی نام کہلاتے ہیں نا. یہ تو صفات ہوتی ہیں، سیٹ ہے، بہادر ہے، لوگ کہتے ہیں نا کسی کو، تو یہ صفت ہی نام ہوتے ہیں. اصل جو اللہ کا نام ہے وہ تو اللہ ہے. تو اللہ کو رحمان کا لفظ اتنا پسند ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ کو رحمت والی صفت بہت زیادہ پسند ہے. اگر اللہ کو اپنی غضب والی صفت پسند ہوتی یا انتقام والی صفت پسند ہوتی تو اللہ کہتے کہ مجھے یا تو یوں کہو اللہ کہہ دو، یا یوں کہہ دو کہ وہ جو انتقام لیتا ہے، کبھی چھوڑتا نہیں ہے، وہ جو بستیوں کو الٹ دیتا ہے. نا 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 نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کون سی صفت زیادہ محبوب ہے؟ رحمان. اور یہ اتنی محبوب ہے اللہ کو رحمان والی صفت کہ کچھ چیزیں انسان قانون بنا کے اپنے اوپر لاگو کر دیتا ہے نا. آپ اپنے اوپر بھی تو کچھ قوانین لاگو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یا ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں؟ بھائی کچھ پابندیاں آپ اپنے اوپر لگاتے ہیں. کوئی ملک کا صدر بھی ہوگا نا، یا بادشاہ بھی ہوگا، وہ عوام کے لیے جب قانون بناتا ہے تو کچھ پابندیاں اپنے لیے. شوگر کا مریض قانون بناتا ہے کہ میں نے مٹھائی نہیں کھانی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ مٹھائی کھانے کا نقصان ہے، بناتا ہے، عمل نہیں کرتا، وہ ایک الگ بات ہے، تبھی مر جاتا ہے. بلڈ پریشر کا مرض کیا قانون بناتا ہے؟ یار بڑا گوشت نہیں کھانا، بس آج سے نہیں کھانا، ایک دفعہ کھا لیا تو ایک دیا ہو گیا تھا، مدذل ہلا لیا، دو ملا کھا لیا، اب نہیں کھاؤں گا، اب کچھ بھی ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا اب نہیں کروں گا بھائی میں، لیکن چونکہ یہ انسان ہے قانون بنا کے توڑ دیتا ہے. اس طرح بہت سے لوگ اپنے لیے بہت ساری چیزیں وضع کرتے ہیں. بھائی اب تو جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہفتے کے دن سے پڑھائی شروع کرنی ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی سے شروع کر دیں، ہفتے کے دن سے کیا کرنا ہے وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ ہفتہ کبھی بھی نہیں آتا، مر جاتے ہیں، وہ نہیں آتا ہفتہ. تو ہر آدمی اپنے لیے قانون بناتا ہے. تو اللہ نے بھی اپنے اوپر کچھ چیزیں ڈال دی ہیں، اپنی ذمہ داری کر دی ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے. اور جب اللہ اپنے لیے کوئی قانون بناتا ہے تو وہ ہماری طرح نہیں ہوتا کہ بنا تو دیا لیکن اب اس پہ عمل ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ اللہ ہے. ہمیں تو عمل سے بہت ساری چیزیں روک دیتی ہیں. ہم نے کہا تھا ہفتے سے ہم پڑھائی شروع کریں گے، ہفتہ آیا تو پڑھائی ہو ہی نہیں رہی، دل ہی نہیں چاہ رہا کتاب کھولنے کا، بیٹھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہے وہ دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے. تو تو اللہ تعالیٰ تو مجبور نہیں ہے نا, وہ تو یفعلو ما یشا, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. تو اللہ کو رحمت والی صفت اتنی پسند ہے, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا اور تقدیر, سب سے پہلی چیز اللہ نے تقدیر کا قلم بنایا ہے, حدیث میں آتا ہے, تاکہ جو کچھ جس نظام پہ یہ کائنات چلے گی اور جو کچھ ہوگا اس کو لکھ دیا جائے. تو پتہ ہے سب سے پہلے کیا چیز اللہ نے لکھی؟ سب سے پہلے جو چیز لکھی جاتی ہے نا, وہ لکھی جاتی ہے کہ باقی چیزیں پھر اس کے تابع ہوں. کیسے سمجھائیں بات کو؟ پاکستان کا آئین جب بنا ہے تو قرارداد میں جو سب سے پہلا جملہ تھا وہ کیا تھا کہ حاکم اعلیٰ صرف اور صرف اللہ ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا کے کسی ملک, سعودی عرب میں بھی ہے یہی, باقی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے یہ. پاکستان کو اتنی بڑی ایک فضیلت حاصل ہے, لکھے ہوئے کی حد تک تو ہے بہرحال, عمل ہونا ہو, لیکن یہ لکھا ہوا ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لکھے ہوئے ہونے کا پتہ ہے کیا فائدہ ہے؟ کہ اگر اس کو اپلائی کرنے والے لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جائیں تو قانون ان کا ساتھ دے گا, مذہب کے مخالف چلنے والے کا ساتھ قانون نہیں دے گا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے دیندار طبقے نے تعلیم پر توجہ ہی نہیں دی ہے, وہ صرف نعرے بازی, دھرنے بازیوں میں اسلام لے کر آؤ اور یوں کر دو اور یوں, اس پہ تو زور لگاتے ہیں, اس کی کوشش نہیں کرتے. میرے پاس پچھلے ہفتے کسی کا فون آیا کہ کوئی پتہ نہیں جج نے یہ فیصلہ الٹا سیدھا کیا کر دیا, کوئی خلاف شریعت ایک فیصلہ وہ نافذ کر دیا, تو اس شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جج کے خلاف بیٹھ کے ممبر پہ بات کروں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ جیسے لوگ جج نہیں بنیں گے تو پھر جو بنے گا وہ پھر اپنی مرضی کا کام کرے گا. اگر ججز کے لیے تو راستہ کھلا ہوا ہے نا بھائی, جج جس پروسیس سے گزر کے جج بنتا ہے, آپ اس پروسیس سے گزر کے کیوں نہیں بن جاتے؟ جس آدمی کے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے وہ جج بننے کی کوشش کیوں نہیں کر لیتا؟ بہت مشکل ہے سمجھانا, کیا کریں. جس نے تبلیغ میں 1 سال لگا لیا, نیک بن گیا, اگر وہ ہمت کر کے اب وہ محنت کرے, تبلیغ سے بھی جڑا رہے اور ساتھ ساتھ وہ کہے کہ بھائی میں تعلیم پہ توجہ دے کے میں سپریم کورٹ کا جج بنوں گا, میرا یہ ہدف ہے, میرا یہ ویژن ہے, تو ایسے 100 لوگ جب محنت کریں گے جن کے 1 سال لگے ہوئے ہوں گے اور علم بھی ہوگا ان کے پاس, تو 100 میں سے 1 تو پہنچنے میں کامیاب ہوگا نا. پھر وہ خلاف شرع قانون نہیں بنا سکتا, کیونکہ وہ کہے گا بھائی ہمارے آئین کی سب سے پہلی دفعہ کیا ہے کہ حاکم اعلیٰ صرف اور صرف اللہ ہے, اور دوسری کیا ہے, قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون ملک میں نہیں بن سکتا. کیا زبردست آئین ہے جو آپ کا ساتھ دے رہے, مگر ہم دھرنے دے دیں گے, احتجاج کر لیں گے, نعرے لگا لیں گے, اخباروں میں مضامین لکھ لیں گے, جو کرنے کے کام ہیں بولتے کیوں نہیں, بول لیا کرو, آپ کو پتا نا مجھے کتنا غصہ آتا ہے, کرنے کے کام نہیں کریں, سوچتے ہی نہیں ہے, کرنا تو دور کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں وہ آرمی کا جرنل ایسا ہو گیا, آرمی کے فلانے ایسے ہو گئے آرمی, تو بھائی آرمی والوں نے تو راستہ کھولا ہوا ہے, جو بھی آئے وہ تو چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ آئیں. میرا بھانجا ہے اس میں مرچنٹ نیوی میں گیا ہے ابھی, نماز پڑھتا ہے اور ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تمہیں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں؟ اس نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ نمازی لوگ آئیں, کیونکہ جو نمازی نہیں ہوتے وہ شراب کباب میں ادھر ادھر لوگ سلپ بھی ہو جاتے ہیں, وہ یورپ امریکہ جا کے اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں. تو آرمی کو نماز سے کوئی نفرت تھوڑی ہے کہ کوئی بے نمازی آئے, آپ جا ہی نہیں رہے اس, آپ وہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا نہیں کر رہے, تو پھر سیکولر طبقہ گھسے گا نا آرمی میں, وہ گھستا ہے پھر وہ الٹی الٹی باتیں کرتا ہے, پھر الٹے الٹے کہ تو یار آرمی ایسی ہو رہی ہے. بھائی آرمی میں پاکستانی ہونا ضروری ہے اس میں سلیکشن کے لیے, نہ وہ کوئی مذہب دیکھتے ہیں, نہ وہ, ان کی صلاحیتوں پہ آپ پورے اتر گئے تو آپ کی سلیکشن ہو جائے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو آپ اگر جاؤ گے آرمی میں, اچھے لوگ جائیں گے تو اچھے نتائج نکلیں گے اس کے. باتیں کرنا آسان ہے, پکوڑوں کی دکان کھلوا لو ان سے, ٹھیک ہے نا, وہاں بیٹھ کے باتیں کرتا رہے گا, بات یہ یوں ہو رہا ہے تو یوں ہو رہا ہے, اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ حل یہی ہے کہ اچھے لوگ جائیں. اور پھر جو اس کے لیے کچھ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا, کہاں سے کہاں بات چل رہی ہے, لیکن بھائی بہم باتیں تو کرنی تو پڑتی ہیں نا, کچھ لوگوں نے بیٹھ کے سوچا, میں نے بھی اپنے بیانات میں کہا بھائی ایسے اسکول کھولے جائیں جن کی تعلیم بہت اچھی ہو, ماحول اسلامی ہو. تو ایسے اسکول کھلے مگر ان کا ماحول تو اسلامی ہے, تعلیم اچھی نہیں ہے, اللہ ماشاءاللہ تعلیم اتنی تھکی ہوئی دیتے ہیں. کیوں تھکی ہوئی تعلیم دیتے ہیں؟ کہ وہ جن ٹیچروں کو رکھتے ہیں نا پڑھانے کے لیے, وہ ان کا ایک ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ مدرسہ یا اسکول چلانا ہے زکات اور فطرانے سے, چندے سے چلانا ہے. بھائی یہ بڑے بڑے اسکول جب اتنی بھاری بھرکم فیسیں لے رہے ہیں اور لیکن ٹیچر بھی پھر بہت اچھے رکھ رہے ہیں اور پورا جب بھی یاد رکھو ایک پلے باندھ لیں جب بھی کوئی کام کریں تو پہلے اس کے جو ماہرین جو 50 سالوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں ان سے مشورہ ضرور لیں, چاہے اس مشورے کے آپ کو ان کو لاکھوں روپے دینے پڑے, وہ آپ لاکھوں روپے دے کے ان سے مشورہ لے لو وہ لاکھوں کی ریکوری ہو جائے گی, مگر ان ماہرین سے مشورہ لیے بغیر اگر آپ نے کام کیا تو آپ کے کروڑوں روپے ڈوب جائیں گے. اب لوگ ایسے اسلامی اسکول کھولنا چاہتے ہیں مجھ سے آ کے مشورہ لیتے ہیں, یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. میں ان سے کہتا ہوں یار میں تو کوئی اسکول چلا ہی نہیں رہا تو مجھ سے کیوں مشورہ لے رہے ہو. تو جو لوگ اسکول چلا رہے ہیں جاؤ سٹی اسکول والوں کے پاس جاؤ ان سے مشورہ لو, آپ آغا خان والوں کے پاس جاؤ ان سے مشورہ لو کہ آپ لوگ اتنے کامیاب اسکول اتنے بہترین اسکول کیسے چلا رہے ہیں, تو ان سے مشورہ لو. ہاں ان کی جو باتیں خلاف شرع ہو اس کو اس میں سے مائنس کر دو, اس بارے میں ہم سے آ کے مشورہ لو کہ حضرت ان کا تو یہ اصول ہے, اب اس میں بتا دیں شریعت کے خلاف کون سی چیز ہے, وہ ہم بتا دیں گے یار یہ شریعت کے خلاف. اسکول تو اسی ڈگر پہ چلے گا نا, اسی نہج پہ چلے گا. اب اسکول چلانے کے لیے ایک صاحب کو رکھ لیے جن کے 4 مہینے لگے ہوئے, ماشاء اللہ نیک ہیں وہ, لیکن 4 مہینے کا اسکول سے کوئی تعلق ہے؟ ایک صاحب نے اسکول چلایا ان کو کرنل صاحب کو پرنسپل بنا دیا, کہ بھائی آرمی والے بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں. بھائی وہ جنگ میں ٹائٹ ہوتے ہیں, وہ میدان جنگ میں لڑنے میں ٹائٹ ہوتے ہیں, اسکول چلانے میں تو وہ بےچارے گھر چلانے میں بےچارے فیل ہو جاتے ہیں, وہ گھر میں بھی اسی طرح آرڈر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے رشتے دار تھے وہ نیوی میں آفیسر تھے, تو وہ ان کے گھر والے ان سے تنگ آئے ہوئے تھے, چائے 3:05 پہ مجھے چائے چاہیے, 3:05 پہ. بھائی فوجی تو وہ 3:05 پہ لے آئے گا آپ کے لیے, بیوی تھوڑی 3:05 پہ لائے گی, وہ اپنے اسٹائل میں لائے گی, وہ پھر بچے سے کب گرے گا پھر یہ ہوگا, تو وہ بڑے غصے کرتے کہہ رہے یار میں نے نہیں یہ کبھی دیکھا 3:05 کا مطلب کیا ہوتا ہے بیگم, 3:05. تو طلاق ہو جاتی ہے پھر تھوڑے دنوں میں, کہتی یار یہ مجھے وہ جو آپ کے جو فوجی تھے ان کو تو 2 سال کی ٹریننگ دی تھی نا, اس کی کرالنگ کروائی ہے, مرغے بنائے ہیں, تب جا کے وہ تمیز کی زندگی پہ آیا, وہ 3:05 کا مطلب 3:05 ہی ہوتا ہے, بیگم نے تھوڑی 2 سال کی ٹریننگ کی ہوئی ہے کہ آپ اس کو 3:05 کا مطلب 3:05 ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو بھی آپ کرالنگ کروانا شروع کرو گے اور یہ تو پھر تو معاملہ تھوڑی چلے گا. تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اللہ کے بندو اسی سے مشورہ لینا چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامی اسکول اگر بنانا بھی ہے نا تو جو بنے ہوئے ہیں پہلے جن کے تجربے ہیں وہ بھگت چکے ہیں ان سے اور وہ مشورہ نہیں دے رہے تو ان کو اس کی بھاری فیس دے دو, یار ہم آپ کو 4 لاکھ روپے دیں گے صرف مشورہ دینے کے اور آپ نے 1 سال تک ہمیں مشورہ ہی دیتے رہنا ہے کہاں گڑبڑ ہم کر رہے ہیں کہاں نہیں کر رہے. ہاں تعلیم تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے, ماحول آپ نے اس میں جو ان کی برائیاں ہیں وہ نہیں لینی, اس میں پھر آپ علماء سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ سلیبس کے حوالے سے کہ حضرت کچھ ایسی دینی چیزیں آپ بتائیں ہمیں کہ ہم اپنے سلیبس میں داخل کریں, وہ نصاب آپ بنا کے دیں تاکہ وہ بھی اس کو ہم ایڈجسٹ کریں, بچوں کو کچھ دعائیں آ جائیں یا اس کو کچھ آداب آ جائیں اخلاق آ جائیں, تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس میں بھی ان علماء سے مشورہ لیا جائے جو پہلے سے کوئی سلیبس چلا رہے ہوں وہ پڑھا رہے ہوں, تجربوں کی بھینٹ نہ چڑھائیں کیونکہ اس سے دین بہت بدنام ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اسکول کھولا اور یہ بھی ایسے نتائج کچھ نہیں نکل رہے اس کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, کیا بات کر رہا تھا یار, اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا نا تو کائنات کو بنانے سے پہلے کچھ چیزیں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لی, وہ جو لازم اللہ نے کی ہیں تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے کیا چیز بنی ہے, تقدیر کا قلم, سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کا قلم بنایا. تو تقدیر کا قلم, ہاں بات کہاں سے دیکھو کہاں چلتی ہے, تو وہ میں کہہ رہا تھا کہ جو پہلی شق لکھی جاتی ہے تو باقی تمام شقیں اس پہلی شق کے تابع ہوتی ہیں. تو پاکستان کے آئین میں پہلے کیا ہے, حاکم اعلیٰ صرف اللہ ہے, دوسرا کیا ہے, قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا, اس کے بعد ہیں باقی ساری چیزیں. تو اگر آپ پڑھ لکھ کے اچھے آدمی بن جاؤ گے, آپ بیوروکریسی میں آپ چلے جاؤ گے, آپ جج بن جاؤ گے, آپ اچھے اچھے عہدوں پہ جاؤ گے, تو قانون کی پھر وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا, آپ قانون سازی کرو. کیا خیال ہے بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہے رفیع بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں, لیکن اس طرف جانا ہی نہیں ہے, سوچتے ہی نہیں ہے. تو اچھا ایک اور بات پاکستان کے بارے میں چھوٹی سی بتا دوں, ناراض نہ ہوگا پھر میں وہ تقدیر کے قلم سے پھر شروع کروں گا انشاءاللہ. ایک دفعہ مجھ پہ کسی نے طنز کیا کہ آپ پاکستان کو کہتے ہو اسلامی ریاست ہے اور اسلامی ملک ہے, ادھر تو رحمان ملک کو قرو اللہ پڑھنی بھی نہیں آتی, رحمان ملک کو قرو اللہ پڑھنی بھی نہیں. وہ رحمان ملک نے غلط پڑھی تھی نا قلواللہ. میں نے کہا یہی اس کے اسلامی ہونے کی بہت بڑی علامت ہے کہ جس کو نہیں بھی آتی اس کو بھی پڑھنا پڑ رہی ہے. نہیں آ رہی میرے خیال میں. جب نہیں آتی تھی تو چپ کر کے بیٹھا رہتا نا. اس کو پتا ہے کہ بھائی اسلامی ملک پڑھنی پڑے گی, کچھ نہ کچھ دکھانا پڑے گا اپنا مسلمان ہونا, مسلمان پنا دکھانا پڑے گا اپنا کچھ نہ کچھ. تو یہ ظاہری علامات ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ دیکھو وہ سابق جو ہمارے آرمی تھا پرویز مشرف, اس نے بیٹھ کے وہ زنا کو حلال کر دیا ٹی وی پہ اور وہ قرآن و سنت کی لیبل لگا کے وہ سب کو غلط کر. میں نے کہا دیکھو اس کو وہ زنا بالجبر, زنا کو نہیں حلال کیا تھا, یہ خرگز کسی پہ الزام ہے, زنا کو نہیں حلال کیا تھا. اس نے زنا بالجبر اور وہ ایک بحث چلی تھی نا کہ بھائی زنا بالجبر میں اور اس میں فرق کیا جائے زنا بالرضا میں, تو اس میں اس نے وہ جو سارے اس مذہبی اسکالر آ کے جو کچھ حکومتی چمچے بھی ہوتے ہیں اس میں, انہوں نے بحث شروع کر دی تھی قرآن میڈیا پہ, ایک طویل بحث شروع ہو گئی تھی کبھی قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو کہہ رہے تھے دیکھو یہ لوگ یہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو ان کو غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بھی سہارا کس کا لینا پڑتا ہے؟ قرآن و سنت. یہ پاکستانی عدالتوں کی خاصیت ہے. فیصلے غلط ہو رہے ہیں مگر مجبوراً اس پہ لیبل کون سا لگانا پڑتا ہے؟ قرآن و سنت کا, کیونکہ آئین اجازت دے نہیں رہا قرآن و سنت کے خلاف چلنے. اب اگر اچھے لوگ پہنچ جائیں گے تو وہ غلط لیبل ہی لگائیں گے, وہ قرآن و سنت کے مطابق ہی فیصلے کریں گے. جامعۃ الرشید کا ایک بہت بڑا کارنامہ, اللہ جامعۃ الرشید کو نظر بس سے بچائے, بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اب جامعہ سے فارغ ہونے والے طلبہ الحمدللہ ان میں وکلا بھی ہیں. ہمارے شاگرد ایک وکیل ہیں پشاور میں, انہوں نے عدالت میں یہ بحث اٹھا دی ہے اور بہت سارے ججز کو یہ سمجھانے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ یہ جو عدالت میں خلا آج کل ہو رہا ہے یہ خلاف شرع ہے. اور آپ کبھی آئیں جامعہ کی کارگزاری سنا کریں سالانہ کانوکیشن میں, تو انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہمارے اکابر سے کتنا کام لیا اس لائن میں. اب ہر سطح پہ الحمدللہ ایسے افراد جامعۃ الرشید پہنچا رہا ہے کہ بھئی یہ ان ایسے جو پیک, اور اس کے نتائج اب فوراً نہیں آئیں گے, 40-50 سال کے بعد جا کے اس کے نتائج آئیں گے. لیکن وہ تو جامعہ کر رہے ہیں نا, آپ اپنے طور پہ بھی تو کر سکتے ہیں. اپنے بچے کے بارے میں ایک کو مولانا بنا دیں آپ, ایک تو پھر وہی بات آئے گی بچے ہوں پہلے. یہ سارا فلسفہ جب ہے ایک ہی ہے نا, ایک دو میں نہیں, ہمارا بیان نہیں سنا ہی نہ کرے ہمارا بیان وہ آدمی جس کے ایک ہاتھ کا فلسفہ ہے, چھوڑ دیں کوئی فائدہ نہیں ہے سننے کا. تو اگر ہوں, اب کل ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میرے 6 بیٹے ہیں تو میں چاہتا ہوں 3 کو عالم بناؤں, 1 کو ڈاکٹر بناؤں, 1 کو انجینئر بناؤں اور 1 کو پتہ نہیں کیا بناؤں, تو کیا یہ مناسب رہے گا؟ ٹھیک میں نے کہا عین مناسب رہے گا. میں نے کہا کیا رہے گا؟ عین, ہاں شاید 1 کو کاروبار میں لگاؤں گا. میں نے کہا پیسہ بھی آئے گا, تعلیم بھی آئے گی اور علم, علم سے مراد علم دین بھی آئے گا. 3 بچے عالم بن کے محنت کریں گے, آخرت میں آپ کا نام روشن کریں گے, 1 ڈاکٹر بن جائے گا. اور میں نے کہا یہ تو آپ کی سوچ ہے نا, ضروری نہیں جو آپ سوچ رہے ہو بچہ وہ بنے. بچے کا تو اپنا بھی وہ ہوتا ہے نا, کچھ آپ نے کچھ سوچا لیکن بچے نے کہا ابا میں نے نہیں بننا. تو میں نے کہا اللہ کی رحمت سے امید ہے آدھے تو ان میں آپ کی مرضی کے بن جائیں گے نا, 3 نہیں بنے تو 3 تو امیدیں بن جائیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے جس کو عالم بنانے کے لیے بھیجا تھا وہ ڈاکٹر بننے کی طرف اس کی توجہ جائے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر بننے کے لیے جاتے ہیں مگر ان کی توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ عالم بننے کی طرف. یہ بھی ممکن ہے. تو کچھ نہ کچھ ہوگا, اچھا ہوگا ہمارا کچھ نہ کچھ نتیجہ. یہ 100% ضروری نہیں کہ یہی نتیجہ نکلے, لیکن جو بھی نکلے گا انشاءاللہ کچھ اچھا ہی ہوگا. اور اگر 6 کے 6 عالم بن گئے تو بھی بہت اچھا ہے, 6 کے 6 ڈاکٹر بن گئے تو بھی بہت اچھا ہے نا, اور سب چیزیں ہو گئیں تو بہت ہی نور نالا نور, مزہ ہی مزے, موجہ ہی موجہ, پنجابی میں کہتے ہیں موجہ ہی موجہ. تو سارے شعبے زندہ کرو بھائی, سارے شعبے زندہ کرو. تو میں یس کر رہا تھا, یہ کریں گے نا کوشش کی تو اس کی طرف توجہ دیں, مذہب سمجھ کے تعلیم میں آگے بڑھیں, کچھ بنیں کچھ اچھے, ایسا عہدہ سنبھالیں جس میں آپ قوم کی تقدیریں تبدیل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر بننے کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹر بنیں گے کلینک کھول کے بیٹھ جائیں گے, لوگوں کو انصاف کے ساتھ دوائیں دینا شروع کر دیں گے. تو دوائیں دینے والے بہت ہیں, جگہ جگہ کلینک کھلی ہوئی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے بن جائیں, اچھے ڈاکٹروں کی بھی کمی ہے. لیکن جب آپ کے اگر کوئی ذہین ہے آپ میں صلاحیت ہے تو ڈاکٹر والا شعبے سنبھالے میں بہت سے لوگوں نے, یہ جو بیوروکریسی ہے نا اس میں گھسنا چاہیے. ججز کی لائن اس وقت بہت اہم ہے, سمجھ رہو, وکیل کی لائن جو ہے نا, ججز کی لائن. وہ آپ جو نوجوان طبقہ ہے ان میں سے ایک اپنا ہدف بنا لے, یار میں نے یہ والا جج بن کے چھوڑنا ہے ایسی کی تیسی, اور میں نے اپنے جاننے والوں میں جو بھی اچھے لوگ ہیں ان میں سے 100 کو میں نے جج بنانا ہے. فیس بک پہ اس کی ترغیب چلانا شروع کر دیں, بھائی ہم یہ اس نیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ملک میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انقلاب لے کر آئیں گے. ہمارے ملک کے قانون میں اتنی لچک ہے اور اتنا خاندانی قانون ہے ہمارے ملک کا کہ اس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو بہت اچھا اسلام آپ نافذ کر سکتے ہیں. ہٹتے ہیں قانون سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ الٹی الٹی باتیں پھینکنا, کوئی کہتا ہے یہ فلاں ہے, تو میں اس کی زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا قانون بنایا, سب سے پہلے کیا لفظ لکھا حدیث میں آتا ہے, تو وہ لفظ میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن آگے جو بھی بنے گا اسی کے حساب سے بنے گا نا. پھر پہلا جو آئین کی پہلی دفعہ اللہ نے کیا لکھی, وہ لکھی سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. بس اب جو بھی ہوگا اس اصول کے تحت ہوگا, رحمت زیادہ کروں گا غصہ کم, سزا دوں گا کبھی کبھار, معافی والا عنصر زیادہ ہوگا. بس اللہ نے اپنے لیے بنا دیا, اب جو بھی ہوگا اس کے تحت ہوگا. اور اب اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں, یار یہ تو بہت بڑا گناہگار آ گیا نالائق, اس پر تو یہ والا قانون چلنا نہیں چاہیے, یہ تو توبہ کرے بھی نہ تو اس کو تو مار ہی دو. تو اللہ کیا کہیں گے, بھائی میں نے قانون اپنے لیے کیا بنایا تھا, بنا گیا بن گیا. لہذا 99 سال تک بھی گناہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا تھک گیا, اب آ کے اللہ سے توبہ کرتا ہے, اللہ جو ہو چکا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. توبہ کا مطلب توبہ ہے, آئندہ نہیں کروں گا. تو گناہوں کا تقاضا یہ تھا کہ غصہ رحمت پہ غالب آ جاتا, لیکن رحمت کا تقاضا جو قانون اللہ نے بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے, رحمت غصے پہ. ابھی تک تو اللہ کو غصہ آ رہا تھا, گناہ کر رہا ہے غصہ آ رہا ہے, اللہ کو غضب آ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کو اپنی نافرمانی پہ جتنا غضب آتا ہے اتنا کسی چیز پہ غضب نہیں آتا, غضب آ رہا ہے اللہ کو جب بھی یہ نافرمانی کر رہا ہے, اللہ کو غضب آ رہا ہے. کسی بھی وقت عذاب آ سکتا ہے, مگر عذاب آنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی. توبہ تقاضا کرتی ہے کہ رحمت, اور گناہ تقاضا کرتا ہے کہ عذاب. اب رحمت اور عذاب میں جب ٹکراؤ ہو رہا ہے تو اللہ نے کیا قانون لکھا, کہ رحمت ہمیشہ غالب رہے گی. دیکھو یہ نہیں لکھا کہ میں رحمت ہی کروں گا, اگر اللہ یہ لکھ دیتے تو پھر جہنم ختم کرنا پڑتی اللہ کو, یہ نہیں لکھا اللہ نے, اس لیے ایسا نہ ہو کہ گناہ پر جری ہو جائیں, یہ نہیں لکھا. سزا بھی دوں گا, دونوں چیزیں چلیں گی, دونوں چیزیں, لیکن غالب کون سی چیز رہے گی, رحمت والا عنصر غالب رہے گا. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک نام تجویز کیا کہ اللہ سے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو, تو رحمان, یہ اللہ نے ہمیں خبر دی نا کہ میرا نام کیا ہے, رحمان ہے, تو اس خبر میں آرڈر چھپے ہوئے ہیں. ایک آرڈر یہ کہ مجھ سے محبت کرو, جو رحمان ہوتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے, جو نرم دل ہوتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے. سخت دل سے نا لوگ دور بھاگتے ہیں. اور دوسرا آرڈر کیا چھپا ہوا ہے کہ مایوس نہ ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی خبریں ہمیں دی ہیں قرآن مجید نے, تو اسی طرح ہمیں یہ خبر دی کہ ہم نے فلاں قوم کو ہلاک کیا, تو اس میں ہمیں آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تم وہ کام نہ کرو جو فلاں قوم کیا کرتی تھی, ورنہ تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا. اصحاب مدین نے ناپ تول میں نافرمانی کی, ان پر عذاب آیا, یہ خبر ہے, ہمیں اس سے اطلاع دے دی کہ تم بھی اگر ناپ تول میں کمی کرو گے, کسٹمر کو بیوقوف بناؤ گے, تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. ہاں دنیا میں نہ آئے تو آخرت میں آئے گا, لیکن اللہ کا عذاب ایک حکم ہے جو آئے گا. تو اس لیے قرآن و سنت میں ہر چیز واضح طور پر نہیں لکھی ہوئی ہوتی, کچھ خبریں ہوتی ہیں, کچھ اشارے ہوتے ہیں, عقل مند ان اشاروں سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں العبرۃ بالامثال من سنۃ الرجال. کل کوئی صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کسی نے فتویٰ دیا کہ نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانا مجبوری میں جائز ہے. میں نے کہا کوئی جان کا خطرہ ہو تو پھر تو مجبوری ہے, پھر تو سور کھانا بھی جائز ہو گیا, تو نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا کیوں جائز ہے, جان کا خطرہ ہو. لیکن جان کا خطرہ کیوں ہوگا, باقی کون سی مجبوری کہیں جی, وہ یورپین کلچر میں اصل ایکچولی وہاں پر بہت وہ ڈفرینٹ کلر کے ڈفرینٹ قسم کے جو ہے نا وہ لوگ ہوتے ہیں, اور وہاں پر ایکچولی یہ ان کی تہذیب میں بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی لیڈی آپ سے ہاتھ ملا رہی ہے اور آپ ہاتھ نہ ملائیں, ایکچولی یہ کر آ گیا نا مجبوری ہے. ان سے جب دلیل پوچھی گئی محترم سے, تو وہ دلیل یہ دے رہے ہیں, وہ بھی غامدی صاحبی کے شاگرد تھے, کوئی شاگرد نہ بھی تھے تو عقیدت مندوں میں سے تھے ان کے, میں نہیں کہہ رہا غامدی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن وہ صاحب جو غامدی صاحب کو پڑھنے والے ہیں، ان کے فالوورز میں سے ہیں، ان کی یہ رائے تھی، بلکہ ان کی بھی رائے نہیں، وہ غامدی صاحب کے دفاع میں یہ بات کہہ رہے تھے. اب مجھے نہیں پتا غامدی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی ہے، جب تک میں خود نہ سنوں میں بات نہیں کرتا، لیکن اگر انہوں نے نہیں کی تو کس اس طرح کی سوچ تو بہرحال پیدا ہو رہی ہے. تو میں نے یہ کہا، میں نے کہا کہ بھائی اچھا وہ دلیل یہ دے رہے تھے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عورتوں سے ہاتھ ملانا منع ہے، یا حدیث میں کہاں ہے کہ عورتوں سے ہاتھ ملانا ملا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سنائی گئی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی محرم کے سوا کسی عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. بیعت بھی کرتے تھے نا صحابیات کو، تو ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں کرتے تھے ان سے. کہنے کہ بھائی یہ تو نبی کا اپنا ایک عمل ہے، نبی کا ایک تقویٰ ہے، ان کی للہیت ہے، اور عرب کا ایک کلچر بھی تھا. جیسے داڑھی کو لوگوں نے کہہ دیا تو عرب کا کلچر تھا، تو ایسے ہی اس کو بھی کہہ دیا کہ کلچر تھا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا اس کا کیا جواب ہے. میں نے کہا اگر وہ یہ کہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ہاتھ ملانا منع ہے، یہ حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ ہاتھ ملانا منع ہے، تو ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں لکھی ہوئی. میں نے کہا قرآن و سنت میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلا تخضعن بالقول، عورت جب مرد سے بات کرے تو آواز میں جان بوجھ کر نرمی پیدا نہ کرے. نہیں یاری بات ہاں وہ کر کے ایسے بنا بنا کے نا، تاکہ اس کی طبیعت فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس بندے کی طبیعت اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، اس کی عورت کو اجازت نہیں. تو جس اللہ نے عورت پر یہ پابندی لگا دی تو وہ اللہ عورت کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ جا کے مسافہ کرے. ہے بھائی میں نے کہا یہ ایسے ہی ہو گیا، یا عورت کو اجازت نہ دیں تو مرد کو اجازت دے دیں کہ اس سے مسافہ کرے جا کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن اس کے اسباب اور وسائل کو جو دور کے اسباب ہیں ان پر پابندی لگا رہا ہے تو مسافہ کرنا تو بہت قریبی سبب ہے. یہاں قوم کو اجازت دے دیں، آپ دیکھو سب سالیوں سے جا کے مسافہ کریں گے سب سے پہلے، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اجازت دے دیں تو سب سے پہلے لوگ کس کچھ سے مسافہ کریں گے، سالیوں سے مسافہ کریں گے. تو اتنے شوق سے مولوی صاحب سے تو مسافہ کوئی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، تو ان سے کریں گے اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. باقی گوروں پر اپنے آپ کو قیاس نہ کریں، انہیں کو واقعی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. وہ اس کو چھچور پنا سمجھتے ہیں، ہاتھ میں لا گیا تو شہوت پیدا ہو گئی. کیونکہ شہوت ویت کیا ہوتی ہے؟ وہ نائٹ کلبوں میں جا رہے ہیں، وہ صبح شام زنا کر رہے ہیں. ان کو تو ایک ہمارے شاگرد ہے امیرکن، انہوں نے مجھے بتایا، کہہ رہے ہیں گورا بد نظری کرتا ہی نہیں ہے. وہاں اسکرٹ پہن کے لڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں، گورے نئے نئے پاکستانی جب نئے نئے آتا ہے نا، وہ کبھی یوں کر کے دیکھ رہا ہے، کبھی یوں کر کے دیکھ رہا ہے. جو نئے نئے دبئی جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی اوڑی اوڑی وہ دیکھو، وہ دیکھتے رہتے ہیں، گورے نہیں دیکھتے. تو یہ اس لیے نہیں کہ گورے بہت نیک ہیں، اس لیے کہ وہ اس کو ان کے لیے یہ بہت ہلکی چیز ہے، وہ اس سے آگے جا چکے ہیں. وہ صبح و شام زنا کر لیتے ہیں، وہ نائٹ کلبوں میں جا کے ناچ لیتے ہیں. یہ تو یہ ہمارے جیسے جو چھچورے یہاں پہ پاکستانی ہیں، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا، وہ جا کے وہ بد نظری کا گناہ کرتے ہیں، پھر وہ خانقاہوں میں اس کے خلاف اتنا کچھ سنتے ہیں. تو یہ ہمارے پاک دامن ہونے کی علامت ہے، نیک ہونے کی علامت ہے، کہ چونکہ یہ گناہ سے دور بھاگتے ہیں لہذا یہ بےچارے کہیں نظر بھی پڑ جائے تو ان کو شہوت پیدا ہو جاتی ہے. تو گورے مسافہ کرتے رہے، وہ کافر ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو یہ حماقت کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے. عورت سے آپ نامحرم عورت سے مسافر نہیں کر سکتے آپ. وہ ناراض ہوتی ہے ہونے دیں، برا لگتا ہے لگنے دیں. بہت کوئی مجبوری ہو، جو جیسے کوئی بعض بڑے لوگ ہوتے ہیں، بادشاہی مسجد کے امام ایک دفعہ پھنس گئے تھے، وہ کوئی پتہ نہیں کون سی لیڈی آ گئی تھی، تو پھر اس کی گنجائش ہے کہ ہاتھ پہ کوئی دستانہ وغیرہ پہن کے مسافر کر لیا جائے. دوسری بات یہ کہ جب وہ اپنی غلط بات پر اتنی مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ اپنی صحیح بات پہ مضبوطی سے کیوں نہیں ڈٹ جاتے؟ آپ بولے ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، ختم ہو گئی بات، کیا کر لے گا آپ کا وہ. ایک صحابی رسول تھے، بادشاہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، فارس کا کوئی بادشاہ تھا، تو صحابی رسول سے لقمہ زمین پہ گر گیا، دسترخوان پہ گر گیا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھاتے ہوئے لقمہ نیچے گر جائے تو صاف کر کے کھا لو. اللہ کی رزق ہے، یہ روزی ہے، تکبر نہ کرو اس میں، میں نہیں کھاتا تو کیا ہو گیا، خدا نہ خواستہ گندگی میں تھوڑی گرا ہے، ادھر ہی گرا ہے دسترخوان پہ، تھوڑا سا اگر کچھ لگ بھی گیا تو ہٹا لو کھا لو، رزق ہے وہ. لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، کتنے بھوکے ایسے ہیں، اللہ آپ کو اتنی رزق دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، تکبر ہے یہ. یہ تہذیب نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، میں بہت ہی جناب تہذیب یافتہ، یہ تہذیب نہیں ہے. تکبر میں اور تہذیب میں کو پہچاننے میں بہت معمولی سا فرق ہے. تہذیب ایک الگ چیز ہے اور تکبر ایک الگ چیز ہے، وقار الگ چیز ہے، تکبر الگ چیز ہے. یہ وقار کے خلاف نہیں ہے کہ آپ صاف کر کے کھا لیں گے، یہ تکبر ہے. تو اب کیا ہے کہ صحابی رسول کے ہاتھ سے لقمہ گرا، وہ صاف کر کے اٹھانے لگے تو کسی نے کوہنی ماری، انہوں نے کہا یہ بادشاہ کی محفل ہے، یہاں یہ ان کے طور طریقوں کے خلاف ہے، اس کو برا سمجھتے ہیں. صحابی رسول کے الفاظ دیکھے، انہوں نے فرمایا ان احمقوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، الفاظ دیکھے، یہ پاگل لوگ بے اوپر لے رہے، کیونکہ اگر وہ یہ جناب وہ سوٹ ٹائی میں بیٹھ گئے ہیں، یہ بادشاہ اپنا تاج رکھ کے بیٹھ گیا ہے تو تمیز اس کا نام تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سر پہ کوئی تاج نہیں تھا، سادہ سی چادر تھی، پوری دنیا کا بلکہ پوری کائنات کا اللہ نے آپ کو سردار بنا دیا. سردار کا مطلب آپ کام صحیح کر رہے ہیں تو آپ سردار ہیں، غلط کر رہے ہیں تو چاہے آپ سوٹ ٹائی میں کریں، غلط کام غلط ہوتا ہے، اور اچھا کام دھوتی بنیان میں بھی اچھا ہی ہوگا. کیا خیال ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، دھوتی بنیان نہیں پہنے، ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو صحابی رسول سے لقمہ گرا تو بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا کہ لوگوں نے کیا کہا کہ بادشاہ اس کو برا سمجھتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کو ان احمقوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہم سے تہذیب سیکھے، ہمیں کیوں سکھا رہے ہیں؟ تو جب گوروں کے ملک میں آپ جاؤ، کوئی لڑکی آپ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرے، آپ بولو ہماری تہذیب، ہمارے نبی ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے. اس میں عقل ہوگی تو آپ سے متاثر ہوگی، وہ کہے گی آپ زیادہ اچھے ہو، ہمارے والے تو اپنی بیوی کے علاوہ سب سے گلے ملتے رہتے ہیں، آپ لوگ کتنے نیک. پھر اس کو بتا دو، کہیں وہ یہ نہ سمجھے، کچھ اور نہ سمجھے، ٹھیک ہے نا، تو آپ بتا دو ہم بیویوں سے مسافہ کرتے ہیں، ہمارے لیے حلال صرف کیا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، بس یہ میں دو چار منٹ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست امریکہ گئے تو وہ نظر بھی جھکا کے چلتے تھے، اور گوری لڑکیاں ان کے دائیں بائیں آنے لگیں، اور ان کو وہاں جو لوگ فری ہو جاتے ہیں جیسے، تو وہ بالکل دور رہتے تھے. تو کسی گوری نے ان کو تانا دیا کہ یہ نامرد ہے. کیا تانا دیا؟ کیا تانا دیا؟ نامرد، کوئی میڈیکل پرابلم ہے. تو کہتے ہیں مجھے پھر غصہ آ گیا، مجھے آیا غصہ. میں نے کہا کہ اب کیا بولوں گا، اچھا نہیں ہے بات. میں نے کہا میرے گھر میں جا کے پوچھو، ٹھیک ہے نا، گھر میں جا کے پوچھو. تو اب اس سے وہ کیا ہوتی ہیں، اگر عقل مند ہوگی تو متاثر ہو. کتنی گوریوں نے اسلام قبول کیا اس وجہ سے. میں نے ایک دو واقعات آپ کو سنایا، بھی میں نہیں جاؤں گا ان واقعات میں. ایسے خواتین ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا کہ یار تم اتنے شریف ہو کہ تم ہم سے ہاتھ نہیں ملا رہے، اپنی بیوی سے اتنی وفا کر رہے ہو. اتنا اچھا مذہب ہے اسلام، اتنا اچھا مذہب ہے. یہ تو عورت کا تو حق یہی ہو گیا نا، اتنا اچھا مذہب ہے اسلام، اس بنیاد پر وہ مسلمان ہو گئی. تو آپ ان کو اپنے آپ کو چینج نہ کریں، ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. جیسے صحابی رسول نے لقمہ گرا، اٹھا کے کھا لیا کہ اگر میری یہ بے عزتی ہوتی ہے تو ہونے دو، یہ کوئی بے عزتی نہیں ہے، ہم ان بے وقوفوں کی نظر میں عزت کما کے کیا کریں گے، ان سے پوچھو کہ عزت کیا ہوتی ہے. عزت والے کام، فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ فرما رہا ہے کہ عزت صرف اللہ کی، اس کے رسول کی، اور عزت حقیقی معنوں میں صرف اور صرف مومنین کی، یعنی اسلام پہ چلنے والے قابل عزت ہیں. اصل میں اسلام نے جو ہمیں حکام دیا ان میں عزت ہے ہماری. تو اس لیے یہ ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، بس بات کو سمیٹتا ہوں میں. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو قرآن میں ہر چیز اللہ نے واضح لفظوں میں ذکر نہیں کیے، کچھ اشارے دیے ہیں. تو وہ میں ہاں ان کو میں بتا رہا تھا کہ دیکھو یہ جو ہاتھ ملانا منع ہے، قرآن میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن قرآن میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ جب وہ حرام ہے تو ہاتھ ملانا تو بطریق اولا حرام ہوگا. پھر میں نے اس کی ایک مثال دی، میں نے کہا دیکھو قرآن میں لکھا ہے ولا تقل لهما اف، والدین کو اف بھی مت کرو. اب ایک آدمی معاذ اللہ والدین کے سر پہ جوتے مار رہا ہے، معاذ اللہ، اسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو حرام ہے، قرآن میں اس کو حرام قرار دیا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے جوتے مارنا حرام ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے قرآن میں لکھا ہے ولا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف بھی مت کرو. کہ نہیں اف تو میں نہیں کر رہا، اف تو میں کر ہی نہیں رہا ہوں، اف تو وہ کر رہے ہیں، جب میں ان کو مارتا ہوں تو اف وہ کر رہے ہیں، میں تھوڑی کر رہا ہوں. تو یہ بیوقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی جب اف کرنا حرام ہے، اتنی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے اف میں، تو مارنا پیٹنا تو اس کا تو تصور نہیں ہے اسلام میں. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز قرآن و حدیث میں ایسے واضح نہیں ہوتی، اشارے ہوتے ہیں. اللہ نے یہ مذہب عقل مندوں کے لیے نازل کیا، پاگلوں اور بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے اس میں کوئی تبھی اللہ بار بار فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے ہے عبرت اس میں. فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو عبرت حاصل کرو. اللہ عقل بے وقوفوں کو تو اللہ نے قرآن میں کہیں خطاب ہی نہیں کیا ہے، یعنی ایسا خطاب جس میں ان سے کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہو، ان کو کوئی حکم دیا جا رہا ہو. تو ہے ہی عقل مندوں کے لیے. خطاب سے میری مراد ہے کہ نہیں، ان کی ہدایت جو ہے اصل وہ قرآن عقل مندوں کے لیے، اہل عقل کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو اب جب اللہ کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تین کھیل حلال ہیں، تو اس کا مطلب صرف تین بولو نا بھائی، صرف تین نہیں ہے، مطلب یہ کہ تین کھیل تو بطور مثال کے بیان کیے گئے ہیں. جو بھی کھیل ان تین کھیلوں جیسا ہوگا وہ کھیل بھی اسلام میں کیا ہوگا؟ حلال ہوگا، جائز ہوگا. اور جو کھیل ان تینوں کھیلوں جیسا نہیں ہوگا وہ باطل ہوگا، لغو ہوگا، وقت کی بربادی ہوگی، اس پہ آخرت میں آپ سے مواخذہ ہوگا. تو وہ تین کھیل کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری کا ذکر فرمایا، تیر اندازی کا ذکر فرمایا، اور مرد اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہنسی مذاق کی باتیں کرتا ہے، ہے تو وہ بظاہر وقت کی بربادی ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ وقت ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ کیونکہ محبت بڑھتی ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے، اولاد کی اچھی تربیت ہوتی ہے. تو اس لیے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں لوڈو کھیلنا جائز ہے یا نہیں ہے، بیگم کے ساتھ لوڈو کھیلو، کیرم بورڈ کھیلو، چلتا ہے. ویسے ہم منع کرتے ہیں، سنوکر ڈبو یہ کوئی اچھے کھیل تھوڑی ہیں، گٹکا منہ میں رکھا ہوا ہے، ایک یہاں نسوار رکھی ہوئی ہے، سوچ رہا ہے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے وہ اسٹک پہ نا گھنٹہ لگا کے سوچتا ہے جیسے کوئی کشمیر فتح کرنے کا اس کا پروگرام ہے. ابے تو نے ڈنڈے سے بال ہی کو تو مارنی ہے نا، یہی کرنا ہے نا، یہ ڈنڈا بال مارو ادھر جا کے ایسے بیٹھ گئے نا، پھر سگریٹ کے کش لگائے گا. شو بازی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس سے آپ کی صحت بن رہی ہے، نہ آپ کی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو نا دماغ کی تھنکنگ پاور بڑھ رہی ہو آپ کی، کچھ بھی نہیں بڑھ، تھنکنگ پاور اسی حد تک بڑھ رہی ہے کہ آج آپ جتنا کھیل گئے ہو کل ذرا اور اچھا کھیل لو گے. لیکن اس کو کیا بنا دیا، ایسے سگریٹ کا کش لے گا اور ایسے جناب وہ ایسے لگائے گا، پھر گھنٹہ بیٹھ کے سوچے گا، ایسے سوچتا رہے گا بھائی. بہت مصروف ہے نا. بوسنیا کی جب لڑائی ہو رہی تھی نا جنگ، کسی نے بتایا کہ وہاں وہ خیراتی ادارے میں گئے ہوئے تھے وہاں ایڈ تقسیم کرنے، تو بوسنیا کے آرمی کا جنرل سے ان کی ملاقات ہوئی. تو وہ بوسنیا پہ حالات بہت خراب تھے، چاروں طرف سے بوسنیا کو گھیرا ہوا تھا. تو کہتے ہیں میں جب اس کے کمرے میں گیا، وہ ایڈ تقسیم کرتے تھے، وہ یعنی ان کے لیے جو معذور بچے ہوں چاہے ادھر کے ہوں چاہے جو بھی بوسنیا کی عوام میں جو بھی یعنی این جی او سے ان کا تعلق تھا. تو کہتے ہیں میں کسی سلسلے میں ان سے ملنے گیا، تو وہ اتنے پریشان تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں وہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. وہ چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان حالات میں جائزہ لے رہے ہیں کہ میں نے اپنی فوج کی تشکیل کیسے کرنی ہے، یعنی سربیوں سے لڑنا کیسے ہے، محاصرہ ہو گیا چاروں طرف سے، اب ہم نے اس محاصرے سے نکلنا کیسے، اس کی بہت زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے نا. کہہ رہے میں جب گیا تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سگریٹ ہاتھ میں تھی، تو ایک کش لے کے پھر سوچتے ہیں، کافی غور کر رہے ہیں ایسے کہ یار کیا کر رہے ہیں. تو میں نے یعنی بڑا اچھا منظر لگا کہ کافی غور و فکر کر کے پلاننگ کر کے اپنی آرمی کو، تبھی بوسنیا میں الحمدللہ جیتی ہے وہ جنگ انہوں نے، بوسنیائی مسلمانوں نے. تو بیائین ہی یہی منظر میرا خیال ہو رہا تھا کہ ان سے میں کہوں کہ جاؤ کبھی سنوکر کلب میں جا کے دیکھو، اس سے زیادہ تمہیں سوچتے ہوئے نظر آئیں گے لوگ. وہ تو کسی لاکھوں عوام کو بچانے کے لیے، قتل و غارت سے بچانے کے لیے سوچ رہا ہے نا آرمی کا آفیسر، اس پہ تو اچھا لگ رہا ہے یہ منظر. سگریٹ پینا تو اچھا نہیں ہے لیکن وہ بےچارے پہلے سے عادی ہیں، تو وہ جناب سگریٹ پی کے سوچ رہے ہیں کیا کرنا ہے، کش لے رہے ہیں، ان کو بٹھا دیا آرام سے بیٹھو مجھے سوچنے دو، ٹائم نہیں. یہی منظر کہاں ہوتا ہے؟ کرکٹ میں بھی یہی منظر ہے، اسنوکر کلب میں بھی یہی منظر ہے. آپ جاؤ آپ کو ملے یار چپ بیٹھو یہاں پہ، ادھر کیا یہ والی نیلے رنگ والی ادھر پھینکوں، یہ پیلے رنگ والی وہاں پہ. ہم بچپن میں 50-50 دیکھتے تھے، تو اس میں ایک وہ دکھایا انہوں نے منظر کہ ایک وہ پویلین میں نا دو پہلوان کھڑے ہوئے ہیں، پویلین میں پہلوان کھڑے ہوئے ہیں. اچھا نیچے نہیں دکھا رہے، نیچے کیا ہے، وہ پہلوان کھڑے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا ابھی ان کا باکسنگ کا مقابلہ ہونے والا ہے، اور تماشائیوں کے شور کی آواز آ رہی ہے، آڈینس چیخ رہے ہیں، لگ رہا ہے پتہ نہیں بم پھاڑنے والے ہیں ایک دوسرے پہ، خونی لڑائی، ابھی چاقو نکلے گا اور ماریں گے ایک دوسرے کو، ایسا منظر پیش ہو رہا ہے نا. اور وہ سوچ رہا ہے اور تھوڑا سا آگے جاتا ہے پھر پیچھے آتا ہے، نہیں بھائی ابھی نہیں، یہ یہاں سے نہیں دوبارہ سے، کافی سوچ رہے ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا بھائی، یہ تو انتڑیاں چیر پھاڑ کے باہر رہے تو کتوں کو کھلائیں گے ایک دوسرے کو، یہ ایسی فائٹ ہونے والی ہے. جب ہوا ہے نا تو امپائر آ رہا ہے وہ درمیان سے ہٹا، دونوں کو ہٹا رہے، نہیں بھائی ابھی نہیں، تھوڑا سا ٹھہرو یار، اتنی زیادہ خون خواری جو ہے نا یہ صحیح نہیں. امپائر کو ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچا ہی نہ چبا جائیں کہیں، تو پھر آگے آتے ہیں، پھر امپائر ان کو ہٹاتا ہے بھائی پیچھے جاؤ. بالآخر جب شور ہوا اور امپائر نے سیٹی ماری کہ باپ جب بسم اللہ کرو جی اب جو مقابلہ کرو، تو وہ لڈو کی اس نے چھکا اٹھا کے زمین پہ نیچے آئے چھکا. وہ کھیل کیا رہتے کمبخت، نیچے لڈو رکھا ہوا ہے وہ کیمرے میں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے ابے، تو لڈو کھیلنے کے لیے اتنی ایفیشنسی چھاڑنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. تو یہ بات ہماری سمجھ میں کرکٹ کے بارے میں کیوں نہیں آتی؟ یہی چیز ہماری سمجھ میں کیا ہو رہا ہے، گیند اور بلے سے اٹھا اٹھا کے گیندے پھینک رہے ہیں نا، اس میں اتنا زیادہ دماغ کو لگانا اور عزت اور ذلت کا معیار بنا لینا کہ یار یہ پاکستان جیت گیا تو پتہ نہیں ہمارے ملک کا نام روشن ہو گیا. کون سا نام روشن ہو گیا، کیا کر لیا ہمارے ملک نے بھائی جو نام روشن ہو گیا؟ ایٹم بم پہ لوگ اتنا نہیں خوش ہوئے تھے جتنا کرکٹ کے میچ جیتنے پر ہوتے. کھیل ہے بھائی، یہ کھیل ہے. تو اسنوکر کلب میں بھی ایسا ہی ہے، کیا سمجھ رہے ہیں؟ اپنی پھر ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ میں اچھا نظر آؤں دیکھنے میں، رشتے زیادہ آئیں گے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کے دوسرا کھیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بیوی کے ساتھ ایسے لہو و لعب کی اجازت ہے، اس لیے کہ اس میں آپ کھیل کود کے ذریعے جو ہے نا جو ایسے لغو چیز بھی ہے، اس لیے کہ اس میں میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھتی ہے، اس کے فائدے زیادہ ہیں. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری اور تیر اندازی، گھڑ سواری میں مقابلہ جو کھیل ہوتا تھا نا، عرب جو دوڑ لگایا کرتے تھے تو جیتنے والے کو انعام ملتا تھا، تیر اندازی میں کھیل کی صورت میں اس کو کھیلا جائے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ کھیل جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہو، ہر وہ کھیل جو آپ کی دماغی تفریح دیتا ہو آپ کو. دماغی تفریح کا مطلب جسم کے ذریعے، ورنہ دماغی تفریح تو سٹا لگانے میں بھی ہوتی ہے، ہیروئنچی کو بھی دماغ، ہر آپ کہہ سکتے ہیں نا تو سارے دن کرکٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں دماغی تفریح ملتی ہے، یہ والی تفریح مراد نہیں ہے. اس میں کوئی مفید پہلو ہو جس سے آپ کی صحت اچھی ہو. کھیلنے والے کے تو پھر بھی تھوڑا سا بھاگ دوڑ لیتا ہے، دیکھنے والے کو کیا ہو رہا ہے؟ سارا دن آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہو، کرکٹ دیکھ رہے ہو، اس سے آپ کو کیا ہے سوائے چربی پیدا ہونے کے، موٹاپے کے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس سے تو وہ اچھے ہیں جو گلی محلے میں کھیل لیتے ہیں، تھوڑا سا خوش ہو جاتے ہیں وہ کھیل کے، یعنی اس کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اور یاد رکھو، کوشش کر رہا ہوں میں جلدی جلدی بات کو سمیٹوں، کہ یہ وقت ایسا ہے کہ ہمیں عمریں بہت تھوڑی دی گئی ہیں. ہمیں اگر ایک کام کے جو فوائد ہیں وہ 10 منٹ میں حاصل ہو سکتے ہیں تو ہم وہ کام آدھے گھنٹے کیوں کریں؟ کیا خیال ہے بھائی، ہم وہ کام آدھے گھنٹے کیوں کریں؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کھیل ہے جسے 10 منٹ میں کھیل کے آپ اتنی ذہنی تفریح لے سکتے ہو، تو پھر آپ آدھے گھنٹے والا کھیل کیوں منتخب کرتے ہو؟ اس کی ایک مثال دے کے بس میں بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو یہ جو ایکسرسائز کرنے والے لوگ ہیں نا، جو اس میں ماہر ہیں، ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ اپنی انرجی کو سرو کرنا، یہی مقصد ہے نا ایکسرسائز کا. یہ کہتے ہیں سب سے بہترین ایکسرسائز ہے سوئمنگ. سب سے بہترین ایکسرسائز کون سی ہے؟ بولو نا بھائی، سوئمنگ. اس کے بعد ہے جاگنگ، اس کے بعد ہے واکنگ. کیوں؟ واکنگ آپ ایک گھنٹے کر کے جتنی انرجی سرو کرو گے، جاگنگ میں وہ 10 منٹ میں ہو جائے گی. ابے بھائی، گراؤنڈ کے 2 چکر لگاؤ بھاگ بھاگ کے، اتنا سانس پھولتا ہے، اتنی چربی گھلتی ہے کہ آپ ایک گھنٹہ اگر پیدل چلو گے اتنی انرجی آپ کی سرو نہیں ہوتی. تو جس آدمی نے اپنی چربی گھلانی ہے وہ پاگل ہے کہ ایک گھنٹے کی واک کرے، اس سے بہتر نہیں کہ وہ 10 منٹ کی جاگنگ کر لے. اب اگر وہ 10 منٹ کی جاگنگ کو چھوڑ کر ایک گھنٹے کی واک کر رہا ہے تو بے وقوف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، اگر اس واکنگ کی اس کے پاس کوئی ریزن ہے، مثال کے طور پر اس کو ڈاکٹروں نے کہا ہوا ہے کہ آپ کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے جاگنگ کی تو آپ کے گھٹنے گھس جائیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے پاس تو آپشن ہی نہیں رہا نا پھر جاگنگ کرنے کا. یا وہ بتارا اتنا موٹا ہے کہ ابھی اس سے چلا نہیں جا رہا، آپ اس کو بھگانے کا مشورہ دے رہے ہیں، تو وہ کہے گا بھائی پہلے میں چل چل کے کچھ کم ہو جاؤں، پھر میں انشاءاللہ بھاگنا شروع کر دوں. یا وہ ایسے پارک میں جاگنگ کرتا ہے جہاں اس کے پیچھے کتے پڑ جاتے ہیں. ایک دفعہ میں کسی ایسے پارک چلا گیا فجر سے پہلے جاگنگ کرنے کے لیے، تو 2 کتے میرے پیچھے. وہ تو شکر ہے گرل لگی ہوئی تھی، وہ گرل سے ہی انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ خواہش کو پورا کیا بھونکنے کی جو خواہش ہوتی ہے، اندر نہیں آئے. ورنہ وہ 10 منٹ کی جاگنگ میں جو مجھے فائدہ ہوتا وہ 1 منٹ کی میں ہو جاتا. کتا اگر پیچھے لگا ہو پھر تو 1 منٹ میں آپ کی اتنی انرجی سرو ہو جائے گی کہ وہ 10 منٹ کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، لیکن اس میں کتے کی بھی پھر اچھی خاصی انرجی سرو ہوتی ہے. تو اور سوئمنگ میں کیا ہے کہ 5 منٹ میں آپ کو وہ نتائج مل جائیں گے جو جاگنگ میں آدھے گھنٹے میں ملتے ہیں. آپ کبھی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائیں اور ایک چکر تمیز سے طے کریں، جیسے سویمر کرتا ہے, تو ایک منٹ میں آپ کی اتنا سانس پھول جائے گا, اتنی انرجی صرف ہوگی کہ, اور سوئمنگ سے اچھی تو کوئی ایکسرسائز دنیا میں اللہ نے پیدا کی نہیں ہے, ساری باڈی ہل جاتی ہے اس کی. اب ایک آدمی اگر سوئمنگ نہیں کر رہا, وہ جاگنگ کر رہا ہے, تو بے وقوف ہے وہ. ہاں اگر اس کے پاس کوئی ریزن ہے, جیسے میرے پاس ریزن ہے, بھائی قریب میں کوئی سوئمنگ پول ہے ہی نہیں تو مجبوری ہے کہ بھائی جاگنگ پہ گزارا کرو. اور اگر سوئمنگ پول ہوتے بھی ہو تو اس میں کلورین اتنی ڈال دیتے ہیں کہ وہ آپ کی اسکن کو خراب کرتی ہے, آپ کی آنکھوں میں وہ خراب ہونے لگتی ہیں. تو کوئی ریزن اگر ہوگی تو پھر تو ٹھیک ہے, ریزن نہیں ہے تو پھر یہ حماقت اور بیوقوفی کی علامت ہے. تو اسی طرح میرے بھائی, جب کھیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حلال قرار دیا اور صحت بنانے کی نبی نے ترغیب دی ہے, تو کرکٹ دیکھنے کا جو کھیل ہے اس میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اس میں صحت بھی نہیں بنے گی. بیٹھے رہو سارا دن ٹی وی کے سامنے, تھوڑا سا آپ کو مزہ آ جائے گا, وہ مزہ ایسا ہے جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کے دن اس مزے کا آپ کو حساب دینا پڑے. اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں اتنی تھوڑی عمر دی تھی اتنے مفید کاموں کے لیے, تو یہ اتنا تم نے وقت ضائع کیوں کیا. مجھے لڑکوں نے بتایا کہ آج بیان رہنے دیں کیونکہ آج کرکٹ کا میچ آ رہا ہے, سب لوگ دیکھیں گے. میں نے کہا بیان تو ہوگا اور بیان اسی ٹاپک پر ہم کریں گے انشاءاللہ. تو ٹاپک تو میرا تھا آج کا کرکٹ اور یہ جو فالتو کے کھیل ہیں. فٹ بال میں پھر بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے, وہ کرکٹ میں تو بہت ٹائم لگتا ہے اور اس میں بہت زیادہ, پھر ایک ٹیم جیتے گی پھر دوسری جیتے گی. اور ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ یعنی شہروں کے بیسس پر میچز شروع ہو گئے, کراچی لاہور سے کھیل رہا ہے, لاہور پشاور سے, پشاور کوئٹہ سے. میرا خیال ہے, میں یقینی بات نہیں کرتا, اس سے عصبیت کو بھی فروغ ہوگا. اس سے کیا ہوگا, باقی ملک کے اندر یہ کراچی لاہور کا فرق ختم ہونا چاہیے. جب ایک ملک میں رہتے ہیں تو کوئی کراچی کراچی نہیں, کوئی لاہور لاہور نہیں ہے, سب آپس میں کیا ہیں, بھائی بھائی نہیں ہے, آپس میں سب بہن بھائی ہیں, سب آپس میں کیا ہیں. لوگ کیسے چلاک ہیں دیکھو, آپس میں بھائی بھائی بولتے ہیں. خواتین کو کیوں نکالتے ہیں, گڑبڑ ہے نا, ہے کہ نہیں. اس لیے اس میں عموم پیدا کرو, سب مسلمان آپس میں کیا ہیں, بہن بھائی, تاکہ تمیز سے زندگی گزار سکے انسان. تو اس سے میرا ایک خیال ہے کہ اس سے لسانیت بھی پیدا ہوگی. پٹھانوں نے پنجابیوں کو ہرا دیا, پنجابیوں نے اردو اسپیکنگ کو ہرا دیا. آج تو یہ کراچی اور لاہور کی حد تک چل رہا ہے, کل یہ مہاجر اور پنجابی کا مسئلہ بن سکتا ہے. پرسوں کل مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ یار پشاور جیت گیا, دیکھو پٹھان پٹھان ہوتا ہے. میں نے کہا آ گیا نا, حالانکہ وہ خود پٹھان نہیں ہے, کہہ رہے دیکھو پٹھان جو ہے نا وہ کیسے تیز ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ پٹھان کیوں بھائی, پاکستانی ہونا چاہیے, کیا خیال ہے. کل لاہور جیتے گا تو وہ لاہور ہی کہیں گے پنجابی پنجابی ہوتے ہیں, کراچی والے جیتیں گے تو پھر بولیں گے مہاجر مہاجر ہوتا ہے. یہ ناموں سے ویسے ہی ایک عذاب آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں. دنیا میں ہر جگہ قومیں ہوتی ہیں, ہر ملک میں, مگر کسی قوموں میں اتنی عصبیت نہیں ہے. انڈیا میں دیکھو کتنی قومیں ہیں, لوگ جو انڈین ہیں بتاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون بہاری کون پٹھان کون, سب رہ رہے محبت سے. یہاں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں مختلف ناموں کے ساتھ. تو ہمیں تو عصبیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں اپنی قوم سے محبت جائز نہیں, وہ تو نیچرل, اللہ نے اپنی قوم سے محبت رکھی ہے, نبی کو اپنی قوم سے محبت تھی. ہمارے حضرت کو کوئی جب کوئی لدھیانے کا ملتا تھا تو حضرت اس سے بڑے اچھی طرح سے ملتے تھے, کیونکہ وہ حضرت بھی لدھیانوی تھے. قوم سے محبت ہونا ایک الگ چیز ہے, اس محبت کو اتنا بڑھا دینا کہ وہ عصبیت تک اور لسانیت تک پہنچ جائے اور دوسری قوموں سے نفرت ہونے لگے, یہ بہت خطرناک چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. تو کوشش کریں گے نہیں کریں گے, پھر اسی پر میں انشاءاللہ دوبارہ کبھی بیان کروں گا کھیلوں میں کون سے جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں. پھر آپ کو کچھ اچھے کھیل بھی بتائیں گے انشاءاللہ, وہ جا کے کھیلا کریں, بیڈمنٹن کھیلا کریں, وہ والا نہیں جو شٹل کاک لیڈیز والا ہوتا ہے وہ نہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی صحیح ہے, اس سے بھاگتا دوڑتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے, وہ بھی ٹھیک, کھیل لیا کریں. میرے پہلے صرف اس طرف توجہ تھی بھاگنے دوڑنے کی طرف. ایک دوسرا وہ جو وہ والا ہوتا ہے نا, ایک صاحب نے مجھ سے ہاتھ ملایا, اتنا مضبوط ہاتھ ان کا, گرپ ایسی مضبوط تھی, میں نے کہا یار یہ اتنا خاندانی ہاتھ آرڈر پہ بنوایا کہ. پتا چلا کہ وہ بیڈمنٹن کھیل کھیل کے ان کی گرپ مضبوط ہو گئی ہے. تو ایسا کھیل کھیلو آپ کی گرپ مضبوط ہو, تاکہ آپ کسی کو, کل چور کو بھی پکڑ سکتے ہو آپ, وہ بھی نہیں بھاگے گا, کیا خیال ہے. اور اس سے سانس پھولتا ہے, آپ کا کولیسٹرول پگھلتا ہے. کرکٹ دیکھنے سے کولیسٹرول بڑھے گا آپ کا, پگھلے گا نہیں. کھیلنے سے بھی بڑھتا ہے, کیونکہ وہ اس میں ایک آدمی بھاگ رہا ہوتا ہے, باقی سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو. تو جب کھیلنے سے کولیسٹرول کم نہیں ہوتا تو دیکھنے سے تو کہاں کم ہوگا. کھیل کا تو مقصد ہے کہ اپنی چربی کو بھلایا جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا جھینگا کھانا حلال ہے, اس پر کئی دفعہ بات کر چکا ہوں بھائی. اس فقہ حنفی میں صرف مچھلی حلال ہے اور جھینگا مچھلی نہیں ہے, تو فقہ حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے سوائے بنگلہ دیشی لوگوں کے. کیونکہ وہ باپ داداؤں سے کھاتے آ رہے ہیں, وہ دنیا چھوڑ سکتے ہیں, جھینگا نہیں چھوڑ سکتے. چونکہ ایسا حرام نہیں ہے جیسے کتے اور خنزیر, معاذ اللہ ایسے حرام تو نہیں ہے نا, امام شافی کے یہاں جائز ہے. تو جو پیدائشی کھاتے آ رہے ہیں جن قوموں میں دستور ہے ان کے لیے گنجائش ہے, علماء نے دیے, لیکن جو نہیں کھا رہے وہ نہ کھائیں. سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے, اس کے دلائل میں کئی دفعہ پہلے دے چکا ہوں. اس میں بھی امام حنیفہ پہ تان کیا جاتا ہے, بعض لوگ قرآن کی آیات پیش کرتی ہیں کہ امام حنیفہ کا مذہب قرآن کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہے, امام حنیفہ کا مذہب اس بارے میں بہت مضبوط ہے کہ احلت لنا میتتان السمک والجراد. حدیث میں آتا ہے ہمارے لیے صرف دو مردار حلال ہیں, مچھلی اور ٹڈی. تو دو کے علاوہ کیا پتہ چلتا ہے باقی سارے مردار حرام ہیں. قرآن سے پتہ چلتا ہے حرمت علیکم المیتہ, اللہ نے ہر قسم کا مردار تم پر حرام کر دیا. تو سمندر میں جتنی مچھلی کے علاوہ چیزیں نکلتی ہیں وہ بھی تو مردار ہی ہیں نا, اس لیے وہ بھی ناجائز ہی میں داخل. اور سمندر میں بہت کچھ عجیب عجیب گند نکلتا ہے, اگر سمندر کی سب چیزوں کو آپ جائز قرار دے دیں گے مچھلی کے علاوہ تو پتہ نہیں کیا کیا نکل رہا ہے اس کے اندر سے. تو اس لیے صرف مچھلی کھایا کریں, مچھلی کے علاوہ باقی چیزیں نہ کھایا کریں. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض چیزیں مچھلی ہیں نہیں لیکن ان کو مچھیروں کو کوئی نام سمجھ میں نہیں آتا تو ان کو مچھلی کہہ دیتے ہیں وہ. تو اب میں چونکہ ہمارے والد صاحب نیوی میں تھے تو نیول کالونی ہے وہاں ہاکس بے روڈ سے پہلے, تو ہم لوگ وہاں رہے ہیں کافی عرصہ, تو سمندر ہمارے گھر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے راستے پر تھا. تو ہمارے مسجد کے امام صاحب صبح صبح روزانہ سمندر پہ جاتے, ہم بھی چھٹی والے دن چلے جاتے تھے تو مچھلی تازہ تازہ جو سمندر میں پکڑ کے لاتے تھے نا وہ ہم لوگ خریدتے تھے ان سے. تو ان سے ہماری مچھیروں سے بھی گپ شپ ہو گئی. تو مچھیرے کیا کہتے تھے کہ بعض مچھلیوں کو یہ حرام مچھلی ہے. اب میری کسی عالم سے بحث ہوئی, وہ کہنے لگے کہ جب مچھیرے نے اس کو حرام مچھی کہہ دیا تو یہ حرام نہیں ہے, کیونکہ جب مان لیا کہ مچھی ہے تو سمندر کی مچھی حلال ہوتی ہے حرام نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو جواب دیا, وہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھو مچھیرے کا مچھی کہنا اس کی علامت نہیں ہے کہ مچھیرا اس کو مچھی سمجھ رہا ہے. مچھیرے کے پاس بعض دفعہ اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا, کوئی ورڈ نہیں ہوتا, لیکن اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ مچھی نہیں ہے, یعنی مچھلی نہیں ہے, نہ اس میں گلفڑے ہیں نہ اس میں ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, اور اس کو یہ لگ رہا اور اس نے یہ سنا ہوتا ہے یا علماء سے سنا ہوتا ہے یا باپ دادا سے وہ چیز چلی آ رہی ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے. تو وہ اس کو نام کیا رکھ دیتا ہے, وہ حرام مچھی, کیونکہ اور کوئی نام مل نہیں رہا اس کو. تو اگر سمندر میں کوئی ایسی الٹی سیدھی چیز نکل رہی ہے جو آپ کو مچھی نہیں لگ رہی کہیں سے بھی, تو پھر آپ اس کو مچھی کہنے کی کوشش نہ کریں صرف اس بنیاد پر کہ مچھیرا اس کو مچھی, کیونکہ وہ جو مچھیرا جس مچھی کو کہتے ہیں نا حرام مچھی, وہ بہت عجیب سی ہوتی ہیں, ان کی شکل بھی ایسی گندی ہوتی ہے اور ان کی بدبو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ کھانے کی چیز نہیں ہوتی. اور سنا ہے ابھی چمگادڑ ٹائپ کی کوئی چیز سمندر سے نکلی ہے جو مارکیٹوں میں فنگر فش کے نام سے بک رہی ہے, لوگ بتا رہے ہیں, مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے. تو ذرا تحقیق کر لیں, وہ مچھلی کھا رہے ہیں پتہ نہیں کچھ اور تو نہیں کھا رہے. مچھلی کھانے کا بہترین طریقہ بتاؤں, مچھلی کھانی ہے تو جاؤ سمندر کی مچھی تازہ خریدو, فارمی مچھی نہ کھاؤ, نقصان ہے اس میں فائدہ نہیں ہے. سمندر کی تازہ مچھی خرید کے گھر میں گرل گل کے کھا لو. اس کے علاوہ بازاروں سے مچھلی کھانے کی کوشش نہ کرو, باسی مچھلیاں ہوتی ہیں فارمی ہوتی ہیں اور کڑھائیوں میں ڈال ڈال کے اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں وہ. جب مچھلی کو آپ نے تیل کے اندر کڑھائی میں ڈال دیا تو اس میں سے صرف مچھلی کا ذائقہ رہ گیا, مچھلی ختم ہو گئی اس میں سے. اس سے بہتر ہے پکوڑے کھا لیتے, اس کا نقصان کم تھا. رہنے دیں ایسے ہی, ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں. لوگ مجھے گر گر کے دیکھ رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی, جو کھانا ہے کھا لو, ہمارے خرچے پہ تھوڑی کھا رہے ہو, ہم تو آپ کو مشورہ دے رہے ہیں فری. یہ بہت سارے سوالات ہیں, اگر اگلے ہفتے ہو جائیں, اگلے ہفتے دے دیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک. اسنوکر کھیلنا اگر بغیر شرط کے کھیلا جائے تو جائز ہے, حرام نہیں ہے, یہ میں پہلے بتا دوں, لیکن اچھا کام نہیں ہے. تو اسنوکر کو یہ نہ سمجھے میں نے پوری تقریر کی ہے کہ اسنوکر کھیلنا حرام ہے. اگر جوا نہ ہو اس میں تو اسنوکر کھیلنا بھی جائز ہے, مگر اچھا کام نہیں ہے, کچھ اور اچھا کھیل کھیلنے تو زیادہ اچھا.